السلام علیکم ناظرین، پروگرام علم و حکمت کے ساتھ آپ کا میزبان زبیر احمد حاضر خدمت ہے. آج کا ہمارا یہ پروگرام متفرق سوالات پر مبنی ہے جو ای میلز اور فیس بک کے ذریعے سے ہم تک پہنچتے رہتے ہیں. میرے ساتھ یہاں پر جاوید احمد غامدی صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ اسٹوڈیو میں ہمارے شرکا بھی موجود ہیں جو جاوید صاحب کے سامنے سوالات رکھیں گے. میرا پہلا سوال جاوید صاحب کے سامنے حج سے متعلق ہے. جاوید صاحب، یہ ایک کوشچن آیا ہے کہ جو حج کے رکن سے جب فارغ ہو جاتے ہیں، منا، مزدلفہ وغیرہ سے فارغ ہو جاتے ہیں جب ہم، تو پھر ایک اور اہم رکن طواف زیارہ کا رہ جاتا ہے. اب خواتین کے بعض ایسے معاملات ہوتے ہیں جس میں کہ ان کو طواف زیارہ کا اگر موقع نہ مل سکے اور ان کا جو حج کا پیکج اس طرح سے ہو کہ ان کی فلائٹ بھی ڈیلے نہ ہو سکتی ہو اور ان کو واپس اپنے وطن جانا پڑے، تو ایسی صورتحال میں کیا ان کا حج مکمل تصور ہوگا یا کوئی اور کچھ کرنا پڑے گا اس کے لیے؟
دیکھیے، وہ تو حج کے بنیادی مناسک میں سے ہے اور جو بنیادی مناسک ہے وہ آپ نے ہر حال میں ادا کرنے ہوتے ہیں. یہ بات کہ خواتین اس صورتحال سے دوچار ہو سکتی ہیں، اس کا پہلے ہی سے لحاظ کرنا چاہیے، یعنی اتنی گنجائش ہی لے کے سفر کرنا چاہیے کہ جس میں اس طرح کا کوئی اندیشہ نہ رہے. آج کل بہت سی ایسی دوائیں بھی ایجاد ہو گئی ہیں جن سے اس طرح کی صورتحال کو مؤخر کیا جا سکتا ہے، وہ لے سکتی ہیں. لیکن اگر کسی وجہ سے ایسا ہو گیا ہے اور وہ اس کو پایہ تکمیل تک نہیں پہنچا سکیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کے حضور ہی میں درخواست کرنی چاہیے کہ جو کچھ میرے بس میں تھا وہ میں نے کر لیا، اس کو آپ قبول فرمائیں. تو ایک تو ہوتا ہے کسی چیز کا قانونی پہلو، لیکن تمام عبادات میں جو اصل چیز ہے وہ پروردگار کے ساتھ آپ کا تعلق ہے.
جی،
تو اللہ تعالیٰ کے حضور میں آپ نے اپنا عذر پیش کر دیا، اپنی مجبوری بیان کر دی، آپ کے پاس کوئی راستہ موجود نہیں ہے. جب راستہ نہیں ہے تو ایک عام اصول بیان کر دیا گیا ہے اور وہ قرآن مجید میں بیان ہوا ہے کہ جب آپ اس طرح کی کسی صورتحال سے دوچار ہو جاتے ہیں تو آپ کا قربانی کر دینا ہی، آپ یہ دیکھیے نا کہ اگر آپ کہیں گر گئے تو آپ کا وہاں قربانی کر دینا ہی آپ کے لیے کافی ہو جاتا ہے، یعنی پورے حج کا قائم مقام ہو جاتا ہے. خود قرآن نے اس کو بیان کیا.
اچھا،
آپ گئے یہاں سے چلے، راستے میں آپ محصور ہو گئے، نہیں جا سکے، آپ نے احرام باندھا ہوا ہے، حدی کے جانور ساتھ ہیں، قربان کیجئے، فارغ ہو جائیں گے آپ. تو اس وجہ سے یہ بات کہ ایک چیز آپ کے لیے معذوری بن گئی، آپ کے لیے مجبوری بن گئی، آپ کے لیے اضطرار بن گئی، تو اس موقع پر اللہ سے درخواست کرنی چاہیے کہ جو کچھ بندہ کر سکا وہ اس کو قبول فرمائے. اللہ کے ہاں قبولیت کے معیارات فقی نہیں ہوتے، وہ حقیقی ہوتے ہیں.
ٹھیک،
تو اپنے حقیقی تعلق میں اس کا اظہار کریں، لیکن اس کی پوری کوشش کرنی چاہیے اور خواتین کو بھی کہ وہ اپنی اس کمزوری کا لحاظ کر کے پروگرام بنائیں.
اچھا جاوید صاحب، اس میں آپ ذرا اس کی بھی وضاحت فرما دیجیے گا. ایک تو یہ کہ آپ نے جس آیت کی طرف اشارہ کیا وہ غالباً جہاں تک میں سمجھ پایا ہوں وہ اس صلح حدیبیہ کے موقع پر یہ تھا کہ جی نہیں پہنچ پائے تو وہ وہاں پر قربان کر دیں.
یہ وہ تو عمل ہے،
آپ نے
قرآن نے اس کو بیان کیا ہے باقاعدہ.
اچھا،
اس کو اصول کے طور پر بیان کیا.
ٹھیک،
ہاں، اس کو اصول کے طور پر بیان کیا ہے کہ اگر کہیں آپ گر گئے ہیں، آپ نہیں جا سکتے، تو پھر آپ اپنی قربانی بھیج دیجئے.
ٹھیک،
قربانی بھی اگر نہیں پہنچ سکتی وہاں پہ تو جس جگہ آپ ہیں وہیں قربانی کر دیجئے. تو حتیٰ جب لوگ محلہ، قربانی اپنی جگہ پہنچ گئی یا کر دی گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے مناسک ادا ہو گئے.
اچھا، یہ ان کا سوال،
یہ مجبوری کا قانون ہے.
جی ٹھیک،
عام حالات میں طواف زیارت جس کو کہا جاتا ہے وہ حج کے بنیادی مناسک میں سے.
ٹھیک،
اس کا ہر حال میں اہتمام کرنا چاہیے. اگر آپ حج کو افراد کے طور پر دیکھیں جیسے کہ دیکھنا چاہیے،
جی،
تو آپ سیدھے منا میں چلے جاتے ہیں، آپ منا میں جاتے ہیں، قیام کرتے ہیں، آپ اگلے دن مزدلفہ روانہ عرفات میں جاتے ہیں، واپس مزدلفہ میں ٹھہرتے ہیں، آپ یہ سب کام کرتے ہیں. تو طواف تو اصل میں ہے ہی یہی جو حج کا طواف.
ٹھیک ہے، ٹھیک ہے.
یعنی وہ آدمی کو احساس اس لیے نہیں ہوتا کہ عام طور پر ہمارے یہاں سے جو لوگ جاتے ہیں وہ پہلے عمرہ کرتے ہیں، تو ان کے یہاں طواف قدوم بھی ہو جائے گا، ان کے یہاں عمرے کا طواف بھی ہو جائے گا، تو وہ پھر خیال کرتے ہیں کہ چلے اگر ایک طواف نہیں کیا. جبکہ اگر آپ حج کو حج کی حیثیت سے دیکھیں تو اس میں وہی طواف ہے جو حج کا طواف.
ٹھیک،
تو اس لیے وہ اس کے بنیادی مناسک میں سے ہے. اس کے بارے میں آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ اسے نظر انداز کر دیں، تاہم مجبوری کے اپنے قوانین ہیں. وہ تو دیکھیے، بدکاری جیسی چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِقْرَاءِهِنَّ لَغَفُورُ الرَّحِيمُ.
ٹھیک ہے،
رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے گئے تھے، حدیبیہ کے موقع کے اوپر آپ کو روک دیا گیا، آگے جانے کے اسباب نہیں ہوئے، ایک صلح نامہ بھی ہوا, اس کے بعد بھی انہوں نے کہا اگلے سال تشریف لائیے.
جی
تو جو قربانی کے اونٹ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ لے کر گئے تھے وہاں ذبح کر دیے گئے, بس ادا ہو گیا عمر.
آپ کی بات سے جاوید صاحب جو میں سمجھ پایا وہ یہ کہ اگر ساری کوششوں کے باوجود بھی اگر ایسی صورتحال پیدا ہو جائے تو قربانی کر دینا جو ہے وہ کفایت کر جائے گا.
اسی پر ہمارے جو فقہا ہیں انہوں نے بہت سی صورتوں میں اسی پر قیاس کر کے یہ کہا ہے کہ اگر آپ سے کوئی غلطی ہو گئی, کوئی کوتاہی ہو گئی, کوئی چیز رہ گئی تو آپ ایک قربانی کر دیں, کیونکہ قربانی حج کے مناسک میں منتہائے کمال ہے.
ٹھیک,
آپ حج میں اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے آپ کو پیش کر دیتے ہیں.
ٹھیک,
تو قربانی گویا نظر کی علامت ہے.
وہیں کرنی ضروری ہوگی یا مقام پہ پہنچ کر؟
وہیں کریں, اگر فرض کر لیجئے کہ ایسی مجبوری ہو گئی ہے تو پھر جہاں آپ ہیں وہیں کر دیں.
ٹھیک, آپ پوچھیں. جی فرمائیے.
آخر حج ایک بہت امپورٹنٹ ایک رکن ہے, تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا انتخاب کیوں کیا گیا, یہ کوشچن آتا ہے مائنڈ میں.
یہ کہنا جو چاہ رہے ہیں, جو میں سمجھ پایا ہوں کہ حج اتنا امپورٹنٹ رکن ہے تو دیگر پیغمبروں کے ذریعے سے یہ حج والی عبادت کیوں پرفارم نہیں کرائی گئی, حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی سے.
اس کے لیے آپ کو دونوں چیزوں کو ملحوظ رکھنا چاہیے, دنیا کی تاریخ ایک اور دوسرے نبوت کی تاریخ. تو دنیا کی تاریخ کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو وہ ایسے نہیں ہے جس طرح آج ہم دنیا کو دیکھتے ہیں.
ٹھیک,
یعنی ہم یہ جانتے ہیں آج جدید سائنس کی معلومات میں کہ کوئی کم و بیش 100,000 سال پہلے کچھ نہیں کہا جا سکتا. زیادہ تر کیا اثر آئی ہے کہ افریقہ سے انسانیت کی ابتدا ہوئی ہے. اس وقت انسان 2 ہوں گے, 4 ہوں گے, 10 ہوں گے, 20 ہوں گے, چھوٹے چھوٹے قبیلوں کی صورت میں رہتے تھے.
ٹھیک,
ایک لمبا عرصہ وہ گزرا کہ جس میں جو ابتدائی ہدایت حضرت آدم کو دے دی گئی تھی اسی پہ اکتفا کی گئی. پھر پیغمبروں کا سلسلہ الگ الگ اقوام میں جاری ہوا, والے کل امت الرسول کے اصول کے اوپر. یہ نبوت کا سلسلہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام تک ایسے ہی جاری رہا.
ٹھیک,
سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے زمانے تک آتے آتے ایک طرف تاریخ وہاں پہنچ گئی کہ اب دنیا میں تہذیبوں کی ابتدا ہونے والی تھی, یعنی لوگ قریب آ گئے, انسانیت کافی بڑی تعداد میں ہو گئی, مختلف جگہوں سے لوگ مختلف علاقوں میں آباد ہونے لگے, بڑی سلطنتوں کے قیام کا موقع آنے لگ گیا. یہ وہ وقت ہے کہ جس پر اللہ تعالیٰ نے نبوت کی پوری اسکیم تبدیل کی, یعنی اب نبوت کو ذریت ابراہیم میں خاص کر دیا گیا. تو اس کو قرآن نے بیان کیا ہے کہ ان اللہ اصطفى آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین. دو علاقوں کا انتخاب کیا گیا, ایک فلسطین, دوسرے جزیرہ نما عرب. ان دونوں علاقوں کو اللہ تعالیٰ نے دنیا پر اپنا پیغام پہنچانے کے لیے توحید کے مراکز کی حیثیت دی. تو یہ جس دور میں یہ معاملہ ہوا اس دور کی ابتدا حضرت ابراہیم سے ہو رہی ہے, یعنی نبوت کی اسکیم کو اٹھایا گیا اور اٹھا کر ہر ہر قوم کے بجائے پوری دنیا کے لیے عالمی سطح پر ایک قوم کی نبوت کی ابتدا کر دی گئی. تو یہ دوسری اسکیم کے تقاضے سے پھر حج کی عبادت جو ہے اس کا مرکز بیت اللہ کی صورت میں یہاں وجود میں آیا. اس سے پہلے اللہ تعالیٰ مختلف اقوام کے لیے اسی چیز کے لیے کیا کرتے رہے, قربانی. چنانچہ قربانی کی عبادت کے بارے میں جو تاریخ ہے وہ ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ وہ تو حضرت آدم سے شروع ہو گئی. حابیل قابیل بھی اسی مسئلے میں دو چار ہوئے. تو اس وجہ سے حج ہے کیا, حج یہ ہے کہ میں اصل میں اللہ تعالیٰ کے بلانے پر اپنی جان پیش کرنے کے لیے تیار ہو گیا ہوں شیطان کے خلاف جنگ میں. تو یہ ایک سمبولک ایکسپریشن ہے, اس کو حضرت ابراہیم کے زمانے سے یہ صورت دی گئی, اس سے پہلے اس کی صورت قربانی کی تھی.
ٹھیک ہے,
اور وہ جاری رہی.
اس میں جاوید صاحب یہ فرمائیے گا, ایک اور وضاحت بھی کیجیے گا. آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے دو خطہ ارض کو جو ہے وہ منتخب فرمایا اور توحید کا مرکز بنایا ان دونوں کو. تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہ دو خطے اللہ تعالیٰ نے منتخب فرمایا اور توحید کا مرکز بنایا تو ایک خطے میں تو حج کا ایک عبادت جو ہے وہ تا قیامت جاری فرما دی, دوسرے خطے میں اسی کے مماثل کو عبادت اللہ تعالیٰ نے ایسی نہیں جاری فرمائی کہ جیسے جو حج کے بالکل مماثل ہو, ایسا کیوں ہوا پھر؟
دوسرا حصہ تابع کی حیثیت رکھتا تھا, یعنی حضرت ابراہیم تو یہیں سے پیدا کر رہے ہیں, سیدنا ابراہیم اوپر کھڑے ہیں نا.
جی بالکل,
ان کی اولاد کا ایک حصہ
اسماعیل اور اسحاق
آباد ہوا ہے, دوسرا حصہ یہاں آباد ہوا. تو حج کے لیے وہ بھی ادھر ہی آتے تھے. چنانچہ تاریخ کا اگر آپ مطالعہ کریں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ پیغمبر اسی جگہ پہ آتے رہے ہیں. بلکہ اگر آپ تاریخ کی کتابیں پڑھیں تو ان میں یہ روایتیں موجود ہیں کہ حتیم میں بہت سے پیغمبر مدفون ہیں جو آئے اور پھر وہیں رہ گئے. جن پیغمبروں کی قوموں پر عذاب آیا ان کے بارے میں بھی یہ بتایا جاتا ہے کہ جب وہ اپنی قوم سے ہجرت کرتے تھے تو بیت اللہ میں یا بیت اللہ کے جوار میں آ کے آباد ہو جاتے تھے.
جاوید صاحب یہ بات جو آپ فرما رہے ہیں کہ بہت سارے پیغمبر آئے اور وہاں پہ مدفون ہو گئے, ہم تو آج تک یہ پڑھتے آ رہے ہیں کہ یہ جو بنی اسماعیل کی تاریخ ہے, یہ جو قبیلہ بنو جرہم سے جو حضرت اسماعیل علیہ السلام سے چلی آ رہی ہے, اس قبیلہ بنو جرہم سے لے کر بنی ہاشم تک بیچ میں کبھی بھی اس خطہ ارض میں کوئی پیغمبر بھی نہیں آیا.
نہیں, اس خطہ ارض میں پیغمبر نہیں آیا, یعنی دوسری قوموں میں جو پیغمبر بھیجے گئے جب ان کی قوموں پر اتمام حجت ہو گیا اور عذاب آ گیا تو وہ نکلے نا وہاں سے.
جی,
آپ قرآن مجید میں مثلاً میں مثال کے طور پر پیش کر رہا ہوں, یہ پڑھتے ہیں کہ حضرت صالح سے کہا گیا کہ آپ اپنی قوم کو چھوڑ کے چلے جائیں, حضرت لوط سے کہا گیا کہ اب آپ نکل جائیں.
ٹھیک ہے, بالکل صحیح.
وہ نکل کے کہاں گئے؟ تو تاریخ میں روایات موجود ہیں کہ وہ بیت اللہ ہی میں آئے, اسی کے جوار میں آ کے رہے, وہیں آ کے دنیا سے رخصت ہوئے اور اسی علاقے میں مدفون بھی ہیں. یہ تاریخی روایات ہیں. تو میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہ یعنی جو ہسٹری ہمارے پاس جتنی موجود ہے اس میں اس طرح کی بھی بہت سی چیزیں ہمیں ملتی ہیں.
تو جب وہ اس جگہ پہ پہنچے وہاں پر اگر بیت اللہ میں ہی آئے تو ظاہر ہے کہ اپنی نبوت کا کام انہوں نے وہاں پر بھی کیا ہوگا.
سب ہو جاتا ہے جس وقت پیغمبر اپنے منصب کی ذمہ داریاں پوری کرتا ہے, تو پھر قرآن نے یہ بتایا کہ پھر وہ نبوت نہیں کرتا. پھر اس کے بعد فیضا فرق تھا فنصب و الا رب کا فرق ہوتا ہے, یعنی اب اس نے گویا اپنا مشن مکمل کر دیا, جو ذمہ داری دی گئی تھی وہ پوری کر دی. تو نبوت کیسے آتی ہے, پیغمبر کیسے منتخب کیے جاتے ہیں, اس کی تاریخ کیا ہے, اس کو پوری طرح سمجھ لینا چاہیے.
ٹھیک جی, یہاں پر آپ کا کوئی کوشچن ہے؟
میں نے قربانی کے بارے میں مجھے ذرا بتائیں تھوڑا سا ڈیٹیل سے کہ قربانی, یعنی اکثر یہ بھی سوچا جاتا ہے ہمارے کہ جی اب اگر اتنا پیسہ گھر میں آ رہا ہے, ظاہر ایک آمدنی اتنی ہے, تو ہمیں تو قربانی جو ہے وہ زیادہ, جیسے دو بکرے لوگ دے دیتے ہیں جی, چار دینے چاہیے یا کچھ, یہ کیا ہے اس طرح سے اسلام میں کیا اس کی وضاحت کی گئی ہے اس بارے میں؟
دیکھیے, یہ دو چار پانچ ایسا کچھ نہیں ہے, قربانی ایک عبادت ہے. اور عبادات کیا ہوتی ہیں؟ عبادات اصل میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارے تعلق کا علامتی اظہار ہوتی ہیں, سمبولک ایکسپریشن. یہ جو میں کھڑا ہو جاتا ہوں ہاتھ باندھ کے, میں سجدہ کرتا ہوں, میں رکوع کرتا ہوں, تو یہ اللہ کی عظمت کے اعتراف کی علامتیں ہیں.
جی,
یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ہم محبت کے اظہار کے لیے کسی کا ہاتھ چوم لیتے ہیں, یا ہم کسی کے ساتھ مصافہ کرتے ہیں یا معانقہ کرتے ہیں. تو یہ معانقہ, یہ مصافہ, یہ کسی کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جانا, یہ علامتیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے حضور ہم اپنے آپ کو بندے کی حیثیت سے جب پیش کرتے ہیں تو اس سے بھی کچھ اظہار کے اسالیب وجود میں آتے ہیں.
جی,
جیسے رکوع, جیسے سجدہ, ایسی ہی ایک چیز قربانی ہے. اب ہم نے اس چیز کا اظہار کرنا ہے کہ ہمارا پروردگار اگر کسی موقع پر کسی مارکے میں ہماری جان کا مطالبہ کرے گا تو وہ جان اس کے لیے حاضر ہے.
جی,
سب سے بڑی چیز یہی ہے نا.
صحیح,
یعنی شعراء کیا کرتے ہیں, جانی کی نظر پیش کر رہے ہوتے ہیں. ہم جب کسی پر فدا ہوتے ہیں, قربان ہوتے ہیں, تو جانی کا نذرانہ پیش کرنے کی بات کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ اصل میں انسان کے پاس وہ آخری چیز ہے جو وہ پیش کر سکتا ہے. تو خدا کے حضور میں اپنی جان پیش کرنے کے لیے تیار ہونا, اس کو ہم قربانی کے ذریعے سے ظاہر کرتے ہیں. قربانی اس کا علامتی اظہار ہے. اسی لیے میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ قربانی عبادت کا منتہا کمال ہے. یعنی سجدے میں میں نے اپنی پیشانی خدا کے سامنے رکھ دی, میں نے اپنی کمر خدا کے سامنے جھکا دی. عبادت, مناجات, دوسری جتنی چیزیں ہیں وہ ابتدا کر رہی ہیں اس چیز کی. روزے میں میں مجسم اطاعت بن گیا, میرے رب کا حکم ہے, میں نے جائز چیزیں بھی اپنے لیے ممنوع قرار دے دی. قربانی میں میں اپنی جان پیش کر رہا ہوں, تو گویا وہ جان کو نظر کرنے, جان کو پیش کرنے کی علامت ہے. یہ علامتی اظہار ہے. تو اس میں آپ کا شوق ہے, آپ کے حالات ہیں. آپ ہو سکتا ہے کہ کسی تمدن میں بہت قربانیاں کریں, جیسے عربوں کے ہاں تو سب لوگ جانور پالتے تھے, ریوڑ کے ریوڑ ہوتے تھے. خود رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض موقعوں پر بہت زیادہ اونٹ قربان کیے. آج کے زمانے میں اب لوگوں کے لیے بہت مشکل ہو گئی ہے, تو اس وجہ سے آپ اکتفا کریں اس بات کے اوپر کہ ایک علامتی چیز ہے, وہ اتنی ہی رہے.
اچھا,
اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کی جائے گی تو پھر کچھ اور بے اعتدالیاں پیدا ہو جائیں گی.
جی جی, آپ
ویسے اسلام میں کوئی ہے تو نہیں کوئی حد کے بھی آپ نے ضرور ان کے کیا واجب کیا ہے کتنا, یہ میں
بھی نہیں, نفل عبادت.
اچھا, نفل
کریں گے تو بہت بڑی عبادت ہے, اجر ملے گا, اللہ بھی خوش ہوگا. قربانی کی حقیقت سامنے رکھ کے قربانی کرنی چاہیے کہ لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا ولکن ینالھا التقویٰ منکم, کہ آپ کے دل کے اندر وہ بات ہونی چاہیے کہ آپ یہ کیا کرنے جا رہے ہیں. تو اصل چیز وہ ہے جو اللہ کو پہنچتی ہے. تو یہ قربانی کیجئے, نفل عبادت ہے, ایسے ہی جیسے آپ نوافل پڑھتے ہیں, نفل روزے رکھتے ہیں, ایسے ہی.
یہ آپ نے جس آیت کا حوالہ دیا کہ آپ کے دل میں وہ چیز ہونی چاہیے, بحیثیت مجموعی میں بات کر رہا ہوں, ظاہر ہے میں ایکسیپشنز پہ بات نہیں کر رہا. بحیثیت مجموعی ہمارے دل میں اس طرح کا وہ ہوتا نہیں. ہم ایک بس ایک رسم کے طور پر کہ جانور آیا قربانی کر دی اور ایک رسم اور ایک تہوار کے طور پہ منا لیتے ہیں. وہ جو ایک فیلنگ ہے وہ شاید نہیں ہوتی, شاز ہوتی ہو تو پھر اس کا مطلب اس آیت کی روشنی میں دیکھا جائے تو وہ تو بے فائدہ سا ہو گیا. جاوید صاحب
دیکھیے, ہر آدمی کو ہمیشہ یہ ملحوظ رکھنا چاہیے کہ علامتی چیزوں میں اصل چیز فارم نہیں ہوتی بلکہ اچھے پیچھے جو حقیقت ہے وہ ہوتی ہے. تو وہ تو آپ ایسا ہو سکتا ہے کہ حج کرنے کے لیے گئے ہیں اور آپ یہ خیال کر کے کہ چلیے سیر تفریح ہو گئی, چلے ہو کے آ جائے, اللہ تعالیٰ کو تو وہ چیز پہنچتی ہے, تو اس لیے اس پر توجہ دینی چاہیے, اس کو مضبوط کرنا چاہیے, اسے محکم کرنا چاہیے, اس کی طرف دھیان کرنا چاہیے. اور جب آپ قربانی کا زمانہ آتا ہے تو لوگوں کو بھی توجہ دلائیے. ہمارے ہاں اس پر بہت گفتگو ہوگی کہ یہ واجب ہے یا نہیں ہے, یہ فرض ہے یا نہیں ہے. اصل توجہ دلانے کی تو چیز یہ ہے کہ یہ ہے کیا, اس کی حقیقت کیا ہے. تو اگر آپ کے دل کے اندر یہ جذبہ موجود نہیں ہے تو آپ 50,000 جانور ذبح کر دیں, پھر کیا حقیقت ہے؟ اللہ کے ہاں وہ اصل چیز ہے جو پہنچتی ہے.
ٹھیک,
قرآن مجید نے اس کو صحابہ کے بارے میں بیان کیا نا, ان اللہ حشترا من المؤمنین
انفسهم
بان لهم الجنہ, یعنی ایک موقع ایسا آ جاتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ آپ کے جان و مال کی قربانی چاہتے ہیں. ایسے مواقع آ جاتے ہیں دنیا میں, ان کے لیے تو بہت آئے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. تو ہم سمبولیکلی اپنے آپ کو تیار رکھتے ہیں اس کے لیے, اور قربانی اس حقیقت کی یاد دہانی ہے. تو یہ یاد دہانی ہونی چاہیے نا, جیسے نماز ہے تو نماز کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اقم الصلاۃ لذکری, نماز کس لیے پڑھی جائے؟ اس لیے پڑھی جائے تاکہ خدا کی یاد قائم رہے. تو اب اگر آپ گئے, آپ نے ایک رسم ادا کی, واپس آ گئے, تو اصل حقیقت تو نہ ہوئی. ایسے ہی روزے کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ یہ تو اس لیے ہے کہ لعلکم تتقون, تاکہ تمہارے اندر اللہ تعالیٰ کی حدود کی پاسداری کا احساس پیدا ہو. تو ان چیزوں کو ہدف بنانا چاہیے. اچھا, اس سے یہ استدلال کرنا ضروری نہیں ہے کہ اگر یہ نہیں ہے تو پھر نہ کریں. نہیں, حاصل میں یہ ہے کہ ایک بڑی اعلیٰ عبادت ہے, کریں, لیکن یہ چیز پیدا کریں.
ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. جناب آپ کا سوال.
ویسے میرا کوشچن یہ ہے کہ جس طرح میں اگر قربانی کرنا چاہ رہا ہوں, میں کہتا ہوں کہ اس کا ثواب میرے والد صاحب کو پہنچے, تو ایسے کون کون سے لوگ ہو سکتے ہیں جن کے لیے میں قربانی یعنی میں دے سکتا ہوں کہ اس کا ثواب میری مرحومہ والدہ یا مرحوم والد, کون کون سے ایسے لوگ ہو سکتے ہیں جن کے لیے میں کر سکتا ہوں؟
یہ ہر عبادت جو آپ کرتے ہیں, خواہ آپ نماز پڑھیں, خواہ روزہ رکھیں, خواہ کسی کو آپ مدد کر کے کوئی رقم دیں, خواہ آپ قربانی کریں, خواہ حج کریں, وہ آپ کی عبادت ہے, آپ کو اس کا اجر ملے گا. اب آپ اللہ تعالیٰ سے درخواست کر رہے ہیں کہ اس اجر میں کسی دوسرے کو بھی شریک کر لیا جائے, اس کے کچھ اصول ہیں, اور وہ یہ ہے کہ اگر آپ کے کسی بھائی نے, آپ کے کسی عزیز نے, آپ کے والدین نے کسی نیکی کا ارادہ کیا تھا, پختہ ارادہ کیا, لیکن اسباب میسر نہیں ہو سکے, نہیں کر سکے, اور آپ نے ان کے اس ارادے کو مکمل کر دیا, پایا تکمیل تک پہنچا دیا, تو تب اجر ملے گا, ورنہ آپ کو اجر مل جائے گا.
سر ہمیں نہیں پتا کہ انہوں نے ارادہ کیا یا نہیں کیا اور ان کی وفات ہو گئی, اب ہم چاہتے ہیں کہ جو ان کے لیے ہم کریں.
اسی لیے میں نے جانتا نہیں ہوں کہ ان کا ارادہ,
اسی لیے میں نے یہ کہا کہ وہ ان کو تب ملے گا جب وہ ہوگا, اور آپ کو ہر حال میں مل جائے گا.
تو اس لیے کہ وہ نہیں ہے تو نہیں ملے گا.
مطلب وہ یہ کہہ رہے ہیں, جاوید صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو تو ہر حال میں ملے گا, تو آپ
نہیں ملتا, یعنی وہ کوئی ضائع کام نہیں ہوا نا.
جی جی,
جس نے کیا ہے اس کو تو اجر مل گیا, ہر حال میں مل گیا. یعنی آپ نے ایک نیکی کا کام کیا, آپ نے نماز پڑھی, آپ نے روزہ رکھا, آپ نے کوئی اور قربانی کا کام کیا, تو آپ کو تو اجر مل گیا. اب آپ نے اللہ سے درخواست کی, تو اللہ وہ درخواست کس اصول پر قبول کرتا ہے وہ بیان کر دیا. وہ اصول یہ ہے کہ اگر ادھر ارادہ پایا جاتا تھا اور کسی مجبوری کی وجہ سے وہ ارادہ پایا تکمیل تک نہیں پہنچا, تو پھر اجر مل جائے.
ابھی سر نے پوچھا کہ آپ اس کے جواب میں کہہ رہے تھے کہ اگر پختہ ارادہ کیا ہو تو اس کا ثواب ملے گا, تو جس طرح والدین ہر سال باقاعدگی سے قربانی کے لیے کرتے ہیں, اور اگر ان کی وفات کے بعد اس سلسلے کو ان کے بحاف پہ جاری رکھا جائے, کیا ایسی صورت میں بھی نہیں ثواب پہنچ سکتا؟
دیکھیے, وہ آپ کی ایک اچھی روایت ہے, آپ کو اس کا اجر مل رہا ہے, انہوں نے جو کام کرنا تھا کر لیا, ان کا کوئی کام ادھورا رہ گیا ہے, یعنی کوئی قرض تھا آپ نے ادا کرنا ہے, کوئی نظر مانی تھی آپ نے ادا کرنی ہے, انہوں نے خواہش کی تھی زندگی بھر مجھے حج کرنا ہے, نہیں کر سکے کسی وجہ سے. تو دیکھیے, سب سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ کسی چیز کا اجر کب ملتا ہے, جب میں اس کی نیت اور ارادہ کرتا ہوں. میری نیت اور میرا ارادہ یہ پہلے وجود میں آتا ہے. تکمیل تک پہنچانا یہ آپ بھی پہنچا سکتے ہیں, کوئی شاگرد بھی پہنچا سکتا ہے, بچے بھی پہنچا سکتے ہیں, اعزاء اور دوست بھی پہنچا سکتے ہیں, لیکن جو چیز میرے لیے باعث اجر بنے گی وہ اس وقت بنے گی جب یہاں ارادہ پایا جائے گا. ارادے اور نیت کے بغیر کسی عمل کی کوئی حیثیت نہیں.
ابھی آپ نے جو سوال پوچھا تھا نا, اس کی ذرا میں اور مزید وضاحت کر دوں. آپ نے فرمایا کہ آپ کے والدین یہ کیا کرتے ہیں اور اس کے بعد اگر دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں اور آپ اسی روایت کو جاری رکھتے ہیں, تو یہ تو ایک حدیث کی روشنی میں اگر والدین کا کیا گیا کوئی عمل اس اور اچھا عمل ہے اور اس کو اس کی اولاد جاری رکھتی ہے, تو اولاد کی وجہ سے صدقہ جاریہ تو ویسے بھی ملنا ہے انہیں, جاوید صاحب اس کی ذرا وضاحت کر
دیجیے. اولاد کا ایک نیکی کو اس جذبے سے جاری رکھنا
بالکل,
کہ یہ میرے والدین نے یہ کام کیا تھا, یہ باعث اجر ہوتا چلا جاتا ہے,
ہوتا چلا جاتا ہے.
وہ آپ کوئی بھی نیکی کریں, اس لیے کہ اگر والدین ایک نیکی کا کام کرتے تھے, ان کی خواہش تھی کہ یہ نیکی کا کام آگے جاری رہے, انہوں نے آپ کو بھی اس کی تعلیم دی, تو یہ چیز تو ان کے لیے ویسے ہی باعث اجر ہے. آپ ارادہ کریں نہ کریں, آپ کا ہر عمل ان کو اپنے اندر شریک کر رہا ہے.
بالکل جی. اب دوسرا سوال اب بتائیے.
جی سر, میرا سیکنڈ کوسچن یہ ہے کہ جس طرح آج کل ہمارے معاشرے میں صاحب استطاعت یا دوسرے تمام لوگ جس کی جس بھرپور طریقے سے کوشش کر کے وہ قربانی کے لیے جانور قربان کرتے ہیں, تو ایک گھر میں ایک سے زیادہ جانور قربان ہو رہے ہیں اور ضرورت اور تقسیم ہم سب بہتر جانتے ہیں کہ کس طرح ہم کرتے ہیں. اگر کوئی شخص یہ ارادہ کرے کہ وہ اپنے قربانی کے جانور کی برابر رقم کسی ضرورت مند شخص کو دے دے, علاج کی صورت میں یا اس کی کسی مجبوری کو پورا کرنے کی صورت میں, تو جو شخص رقم دے رہا ہے اس کی طرف سے قربانی کا ثواب اسے ملے گا یا وہ رقم صدقہ یا کسی اور زمرے میں جائے گی؟
دیکھیے, قربانی اپنی جگہ ایک عبادت ہے, آپ کریں گے اس کا اجر ملے گا. عین ممکن ہے کہ قربانی کا اجر, مثال دے رہا ہوں, اللہ کے ہاں ایک روپیہ ہے, اور کسی گرے پڑے انسان کو اٹھا دینے کا اجر اللہ کے ہاں 10 روپے ہے. تو ہر چیز اپنی ایک قدر و قیمت رکھتی ہے. یعنی قربانی دوسروں کی مدد کرنے کے لیے نہیں کی جاتی, وہ عبادت ہے. تو اگر آپ نے وہ عبادت کرنی ہے شوق سے کریں, اگر کسی وجہ سے آپ وہ عبادت نہیں کرتے اور آپ اس کو ترجیح دیتے ہیں کہ آپ کسی غریب کی مدد کر دیں, آپ کسی بچے کو تعلیم دلا دیں, تو یہ الگ سے نیکی کا کام ہے, یہ اس کے بدلے کی چیز نہیں ہے. وہ عبادت آپ نہیں کر سکے, اس لیے اس کا جو اجر ملنا تھا وہ اب نہیں ملے گا, لیکن آپ نے خود ایک نیکی کا کام کر ڈالا ہے اور اس کا اپنی جگہ اجر ہے. اس لیے کسی غریب کی مدد کرنا یہ بہت اجر کی چیز ہے, اور ممکن ہے کہ اس اجر سے بھی زیادہ اجر ہو اس کا. تو اس لیے ان دونوں کو ایک دوسرے کا متبادل نہیں سمجھنا چاہیے. یعنی کسی عبادت کا کوئی اس طرح متبادل نہیں ہوگا, وہ اپنی جگہ ہے, اس کا اپنا اجر ہے, وہ شوق سے کرنی چاہیے, بہت بڑی عبادت ہے. نہیں کیا آپ نے, کسی اور کام کو ترجیح دے دی کیونکہ اس میں روپیہ خرچ ہوتا ہے اور وہ کام زیادہ اہمیت کا حامل ہو سکتا ہے, ہو جائے. یعنی کسی غریب کی مدد, کسی ضرورت مند کی مدد ممکن ہے بہت زیادہ اجر کا باعث بن جائے, تو اس کو الگ سے ایک نیک عمل سمجھیے اور اسی جذبے کے ساتھ کیجیے.
الگ سے سمجھ لیں, تاہم یہ دونوں ایک دوسرے کا متبادل نہیں.
یعنی
یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے,
اللہ کی راہ میں خرچ کرنا تھا, ہم نے قربانی کرنے کے بجائے کسی کی مدد کر دی, یوں نہیں ہے. وہ اپنی جگہ ایک عبادت ہے, وہ عبادت اب آپ نے نہیں کی. یعنی اس عبادت کے لیے جو اللہ کے اجر مقرر تھا وہ آپ کے کھاتے میں نہیں آئے گا,
اور
لیکن اس کی جگہ آپ نے ایک اور نیکی کی ہے
جی,
تو اس نیکی کا بھی تو ایک اجر ہے نا, وہ آپ کو ملے گا.
اچھا جاوید صاحب, یہ والا بھی ذرا وضاحت کر دیجیے گا. یہ جو آپ کے سوال آپ کے ذہن میں آیا, لوگوں کے ذہن میں اس طرح کا سوال شاید اس لیے آتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ قربانی کا جو مقصد ہے وہ غریبوں تک گوشت پہنچانا. یہ مقصد ذرا
نفی کی ہے. قربانی کا مقصد غریبوں تک گوشت پہنچانا نہیں ہے, قربانی کا مقصد لوگوں کی مدد کرنا نہیں ہے, قربانی کا مقصد بھوکے کو کھانا کھلانا نہیں ہے. قربانی ایک عبادت ہے. قربانی بھوکوں کو کھانا کھلانے کے لیے نہیں کی جاتی, گوشت لوگوں تک پہنچانے کے لیے نہیں کی جاتی, یہ اس کے ضمنی فائدے ہیں. قربانی اصل میں اپنی جان اللہ کی نظر کرنے کی علامت کے طور پر کی جاتی ہے, تو وہ ایک بالکل الگ چیز ہے. اس لیے یہ دونوں ایک دوسرے کی جگہ نہیں لے سکتے.
جیسے کہا جاتا ہے کہ قربانی والے دن جی صبح جس کے نام کی ہو رہی ہے, جیسے اگر کوئی بڑا ہے کہ جی تم نے اس کے نام کی ہم نے کرنی ہے, وہ صبح سے روزہ رکھ لیتا ہے کہ جب تک وہ اس کا وہ پکتا ہے, پتہ نہیں کیا وہ جو بناتے ہیں, تب تک وہ روزہ افطار نہیں کرتا اس کے ساتھ. جی کیا یہ بدعتیں ہیں یا یہ کیا اسلام میں کوئی ہے کوئی ایسا؟
اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. البتہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بعض روایتوں میں یہ آتا ہے کہ مثلاً آپ عید الفطر میں اس طرح نماز پڑھنے کے بعد آگے دو کھجور لے لیتے
جی,
یا مثال کے طور پر یہ کہ سب سے پہلے آ کے قربانی کا گوشت کھاتے تھے. تو یہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی, آپ کے طریقے کی پیروی, یا آپ کے ساتھ محبت کے اظہار کا ایک بہت اچھا طریقہ ہے. اس سے کوئی روزہ نہیں ہو جاتا. روزہ بالکل الگ چیز ہے, یہ بالکل الگ چیز ہے. روزے کے لیے قانون وہی ہے کہ وہ تب ہوگا جب کہ آپ فجر کے وقت سے لے کے مغرب تک روزہ رکھیں گے, اور روزہ عید کے دن نہیں رکھنا چاہیے, اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا.
اس کے لیے جو روزہ ہے نا اس کی ٹرم استعمال کر لی جاتی ہے, اس کا مقصد وہ روزہ نہیں ہے, یہ کہ جب تک قربانی نہ ہو کچھ کھایا نہیں جاتا,
یہ بھی نہیں کرنا چاہیے. بس اتنی بات ہی کہے کہ بھائی ہم اپنے دن کی ابتدا قربانی کے گوشت سے کریں گے, اچھی بات.
اور اسی طرح ناخن بھی نہیں ترشوائے جاتے جب تک کہ قربانی نہ ہو.
وہ تو دین میں ایک مستحب عمل ہے. یعنی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے گویا نظر کی ساری حقیقت سے ہمیں متعلق کر دیا.
جی
آپ کو معلوم ہے کہ جب لوگ حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو وہ احرام باندھیں گے.
جی
تو احرام میں نہ آپ بال کاٹ سکتے ہیں نہ ناخن ترشوا سکتے ہیں. تو اس طرح گویا وہ تو وہاں یہ کام کر رہے ہیں, ہم سب کو یکم ذوالحج سے لے کے قربانی کے دن تک اس میں شریک کر دیا جاتا ہے.
اچھا ٹھیک ہے,
یہ بہت نیکی اور خیر کا عمل ہے یہ آپ کرتے ہیں. اس سے گویا 10 دن تک آپ پر یہ احساس طاری رہتا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو نظر کر دیا ہے. تو نظر پوری ہونے کی علامت یہ ہے کہ آپ ناخن کاٹ لیں بال ترشوا لیں. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
یعنی یعنی ذوالحج کا چاند نظر آئے اس وقت سے لے کر قربانی ہونے تک آپ اس سے پرہیز کریں.
یہ نظارت کی قدیم سنت ہے, یعنی جو اپنے آپ کو اللہ کی نظر کرتے تھے لوگ تو وہ پھر جتنے نظر کے دن تھے وہ ایسے ہی گزارتے تھے.
ٹھیک
یہاں تک کہ جب نظر پوری ہوتی ہے آپ دیکھیے کہ اسی چیز کو ہمارے حج کے احرام میں داخل کیا گیا.
ٹھیک
یعنی ہم جیسے ہی احرام باندھتے ہیں تو گویا آپ نظر میں چلے گئے, اور اس کے بعد جب وہ مکمل ہوتی ہے تو اس موقع کے اوپر بال ترشوا دیتے ہیں, ناخن کاٹ لیتے ہیں. اس کے درمیان میں نہ بال ترشوائے جاتے ہیں نہ تزئین کی کوئی چیز کی جاتی ہے. یہ گویا بال ترشوانا ناخن تراشنا یا اپنے آپ کو بنانا سنوارنا ہے.
جی
ان سب چیزوں سے ہاتھ اٹھا لیا جاتا ہے, آپ اللہ کی نظر ہو گئے. یہ بڑی خوبصورت چیز ہے بشرطے کہ آدمی اس کی اصل حقیقت کو سمجھ کر اس عمل میں اپنے آپ کو شریک کرے.
جناب آپ کا سوال.
اکثر اوقات یہ قربانی کے جانور کی تصاویر لے کر سوشل میڈیا پہ ڈالی جاتی ہیں یا ان کو آگے پروموٹ کیا جاتا ہے اپنا قربانی کا جانور لے کر, یہ کس حد تک ٹھیک ہے؟
سوشل میڈیا کا معاملہ تو اب یہ ہے کہ لوگ اپنے بچے کے ساتھ باہر نکلتے ہیں ایک تصویر ڈال دیتے ہیں, آپ سے سرے راہ ملاقات ہو جائے تصویر ڈال دیتے ہیں.
جی
تو اس میں اصل چیز یہ ہے کہ آپ کا محرک کیا ہے, کسی کام کو کرنے میں آپ کے پیش نظر کیا چیز ہے. ایک آدمی نے خوشی کے ساتھ, ایک بچے نے خوشی کے ساتھ قربانی کی جانور کی تصویر ڈال دی تو یہ کوئی حرام یا اس کا مسئلہ نہیں پیدا ہو گیا. لیکن یہ کہ ہر آدمی کو بہت ہی باوقار رہنا چاہیے. وہ تو دیکھیے ہو سکتا ہے کہ میں اپنے ذوق کے لحاظ سے اپنے بچے کی تصویر ڈالنے کو بھی پسند نہ کروں, کوئی دوسرا آدمی ڈال دے گا. تو ایسی چیزوں کو حرام حلال نہیں کر کے دیکھنا چاہیے.
بات کو میں تھوڑا سا آگے لے کے چلوں گی. سر اس کو اکثر اب جو ہے نا اسٹیٹس سمبل بھی تو بنایا جانے لگے ہیں لوگ کہ جی یہ دیکھیں یہ اتنے
وہی ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی دوڑ لگ گئی ہے.
اسلام میں کیا یہ ہے کہ بھی آپ ایک اسلامی چیز کو آپ اس کے لیے آپ اپنے آپ کو
عبادت کو عبادت تو اللہ کے لیے کی جاتی ہے, اللہ کی خوشنودی کے لیے, اللہ سے اپنے تعلق کے اظہار کے لیے, اللہ سے محبت کے لیے عبادت کی جاتی ہے. اس میں کسی دنیوی جذبے کو شامل ہی نہیں ہونا چاہیے. تو وہ آپ نماز دکھاوے کی پڑھیں, قربانی دکھاوے کی کریں, حج دکھاوے کا کریں, اللہ کو قبول نہیں ہوتا ہو. تو اس لیے اپنی قربانی کو, اپنے حج کو, اپنی عبادات کو, اپنی نماز کو, اپنے روزے کو جتنا زیادہ آپ اللہ کے لیے خاص کریں گے اتنا ہی وہ آپ کے لیے اجر کا باعث بنے.
جناب قربانی کا لفظ استعمال ہو رہا ہے اور روٹین میں ہوتا ہے, عربک میں تو نہر کا ورڈ ہے نا, اور اسی کی ریپلیسمنٹ میں ہم یہ اردو میں قربانی کا ورڈ یوز کر لیتے ہیں, حالانکہ دونوں ورڈ عربک ہی سے آئے ہیں. قربانی کا مطلب قربان قریب ہونا اور نہر کا مطلب ذبح کرنا. تو کیا یہ ٹھیک ہے, سبسٹیٹیوشن ٹھیک ہے یہ عربک سے جب آپ نہر سے آتے ہیں دوسری طرف تو قربانی کی جگہ ذبح کا ورڈ یوز کیوں کر لیتے ہیں؟
ٹھیک ہے,
دیکھیے زبان جو ہے وہ قواعد کی اس طرح پابند نہیں ہوتی, منطق کی بھی پابند نہیں ہوتی, تو اپنے طریقے پر ہے. قربانی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کا تقرب حاصل کرنا, تو اس وجہ سے وہ لفظ زیادہ رائج ہو گیا.
صحیح ہے.
اچھا اسی طریقے سے آپ جانتے ہیں کہ عربی زبان میں تو اضحیہ کا لفظ ہے, اسی سے عید الاضحیٰ کہا جاتا ہے اس کو, اس کی جمع اضحیٰ بولی.
زبان تو ویسے بھی ابلاغ کا ذریعہ ہے.
اسی طرح منسک کا لفظ ہے, مناسک کا لفظ ہے, نسک کا لفظ ہے. اچھا نہر کا لفظ تو اصل میں اونٹ ذبح کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. عام جانوروں کو اگر آپ ذبح کرتے ہیں تو اس لیے ذبائی کا لفظ استعمال ہوتا ہے. تو یہ سارے الفاظ زبان کے الفاظ ہیں. کبھی آپ وہ لفظ استعمال کر لیتے ہیں کہ کام آپ کیا کر رہے ہیں, کبھی آپ اس کے مقصد کے لحاظ سے لفظ استعمال کر لیتے ہیں, تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں.
آپ سوال کرنا چاہ رہے ہیں,
سورہ فجر میں جو 10 راتوں کا ذکر ہے اور ایک صبح کا, تو کیا یہ ایام ذوالحج کے بارے میں وضاحت؟
جی جاوید صاحب, یہ سورہ فجر میں جو 10 دنوں کا ذکر ہے اور رات کا ذکر ہے وہ یہی ہے ایام حج سے متعلق ہے.
یہ ہر مہینہ 10 راتوں میں تقسیم ہوتا ہے اور اس طرح ایک بڑی تبدیلی آتی ہے, یعنی فجر طلوع ہوتی ہے, یہ بھی گویا ایک ایام میں تبدیلی ہے, اس عالم میں ایک تبدیلی آتی ہے.
ٹھیک ہے.
اسی طرح 10 راتوں میں مہینہ تقسیم ہوتا ہے, مہینہ کبھی 29 کا ہو جاتا ہے, کبھی 30 کا ہو جاتا ہے. تو یہ اصل میں ان کی شہادت پیش کی ہے, اس کا ذوالحج کے 10 دنوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس کی وضاحت میں نے اپنی تفسیر میں بھی کر دی ہے, یہ چاہیں تو اس کو وہاں بھی دیکھ سکتے ہیں.
ٹھیک ہے. اچھا جاوید صاحب، یہ کوشچن ہے، یہ حج کے ہی تناظر میں پوچھ رہے ہیں کہ یہ چار اصطلاحیں ہیں جن کو وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ذرا وضاحت کر دیجئے گا. ایک ہے دم، ایک ہے فدیہ، ایک ہے کفارہ اور ایک ہے بدنا. یہ چاروں ٹرمز ہیں کیا، یہ سملر ہیں یا الگ الگ ہیں؟
دیکھیے، دم کی ایک اصطلاح خون بہاتے ہیں نا آپ جب قربانی کرتے ہیں
جی.
تو قربانی کرنے کے لیے دم دینے کی تعبیر اختیار کر لی گئی.
ٹھیک ہے،
یعنی یہ زبان کا مسئلہ ہے.
صحیح،
اور عربی زبان میں یہ بالکل ٹھیک ہے، کہیں گے والا ہی دم، یعنی اب اسے قربانی کرنی چاہیے.
اچھا،
اب اسے خون بہانا چاہیے.
ٹھیک،
تو اس سے یہ اصطلاح یا یہ تعبیر ہماری زبان میں بھی رائج ہو گئی.
ٹھیک ہے.
اچھا، کسی چیز کا کفارہ ادا کرنا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی سے کوئی گناہ ہوا ہے، کوئی خطا ہوئی ہے، کوئی غلطی ہوئی ہے، وہ غلطی جب ہو گئی ہے تو توبہ کرنی چاہیے. تو بعض غلطیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ نہیں، اس کے ساتھ آپ کو اپنے اوپر یہ ذمہ داری بھی عائد کرنی چاہیے، مثلاً اتنے روزے رکھنے چاہیے، مثلاً اتنے مسکینوں کو کھانا کھلانا چاہیے، یا اتنے لوگوں کو آپ کو کوئی کپڑا یا اس طرح ہی کوئی چیز دینی چاہیے. یہ جو کفارے میں چیزیں آپ دیتے ہیں، خواہ وہ روزے ہیں، خواہ وہ کوئی کپڑے ہیں، خواہ وہ کوئی کھانا ہے، یہ چیزیں ہیں، وہ کسی خطا کے نتیجے میں دیتے ہیں.
ٹھیک،
یعنی غلطی ہوئی ہے، کوتاہی ہوئی ہے، آپ اس کا ازالہ کر رہے ہیں، اس کے لیے آپ کو توبہ کرنا ہے، آپ کو استغفار کرنا ہے. بعض گناہوں کا کفارہ مقرر کر دیا گیا ہے.
تو کفارہ اور فدیہ ایک ہی ٹرم ہے، ایک ہی چیز ہے؟
کفارہ بالکل الگ چیز ہے. اب یہ ہے کہ آپ نے فدیہ دینا ہے، فدیہ میں یہ ہے کہ آپ کسی ذمہ داری میں آ گئے ہیں، یعنی آپ کے اوپر کوئی ذمہ داری عائد ہو گئی ہے، تو آپ اس کا عوض دے رہے ہیں اپنے آپ کو چھڑانے کے لیے.
اچھا، فدیہ ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے،
یہ فدیہ ہے.
ٹھیک ہے،
یعنی ذمہ داری آپ پر آ گئی، آپ پر ڈال دی گئی، آپ نے اپنے آپ کو اس سے چھڑانا ہے، رہا کرانا ہے. اب اس ذمہ داری سے رہا کرانے کے لیے دیکھیے، وہاں ہے گناہ ہو جانا ہے، یہاں یہ ہے کہ کوئی ذمہ داری آپ پر عائد ہونی ہے.
ٹھیک ہے،
اس ذمہ داری سے آپ نکالنا چاہتے ہیں اپنے آپ کو، تو آپ اس کا فدیہ ادا کر دیتے ہیں.
جیسے ہم روزہ،
جیسے روزہ رکھنا آپ کی ذمہ داری تھی، یعنی روزہ رکھنا یہ گناہ ثواب کا مسئلہ نہیں تھا اس پہلو سے، یہ اصل میں آپ کی ذمہ داری تھی، فرض عائد ہو گیا تھا.
ٹھیک ہے،
آپ اس فرض کو کسی وجہ سے ادا نہیں کر سکے، تو اب یہ فدیہ ہے.
ٹھیک،
اس لیے کہ آپ نے ایک ذمہ داری سے اپنے آپ کو نکالا، اس کے لیے فدیہ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے.
ٹھیک،
یہاں کوئی غلطی یا گناہ نہیں ہوا.
ٹھیک،
کیونکہ روزہ تو آپ اس وجہ سے نہیں رکھ سکے کہ آپ معذور ہو گئے تھے، آپ مسافر تھے، آپ مریض تھے، تو یہ کوئی گناہ کا معاملہ تو نہیں تھا نا.
ٹھیک،
یہ اصل میں ایک ذمہ داری جو آپ پر عائد ہوئی تھی، اس کو ادا کرنے سے معذوری ہو گئی آپ. اور یہ بدنا یا بدن، یہ اصل میں اونٹ کو کہا جاتا ہے.
کس کو کہا جاتا ہے؟
اونٹوں.
اونٹوں کو کہا جاتا ہے.
تو اس وجہ سے جب اونٹوں کی قربانی کی جاتی ہے، تو اس کے لیے یہ تعبیر اختیار کر لی جاتی ہے.
تو جو حج کے مختلف مناسک ہیں، اس میں اگر کوئی کوتاہی ہو جائے، یعنی گناہ نہیں، کوئی ویسی لغزش ہو جائے، کوئی کوتاہی ہو جائے، تو اس کے لیے کہا جاتا ہے دم دے دیں، تو یعنی ایک قربانی کر دیں. اس کا یہ مطلب ہے پھر؟
جی بالکل، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک مینڈے کی یا ایک بکرے کی قربانی کر دیں.
ٹھیک جی.
کیا تمام پیغمبروں پہ حج لازم تھا؟ کیا سب نے کیا؟ اور دوسرا یہ کہ روزہ جو تھا، اس کا اوریجن کیا ہے؟
دیکھیے، حج کی جو تاریخ ہے وہ ہمیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بعد سے معلوم ہے.
ٹھیک،
یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو آپ کے ہاں ہو سکتا ہے کہ ہوں، لیکن اس کی تاریخ ہمیں معلوم نہیں ہو.
ٹھیک ہے،
تو حج کی تاریخ حضرت ابراہیم سے کیسے شروع ہوئی، حضرت ابراہیم نے کس طرح بیت اللہ کو دوبارہ اپنے بنیادوں پر کھڑا کیا، تعمیر کیا، اس کے بعد کیسے حج کے لیے منادی کی، وہ سب قرآن نے بیان کر دی ہے. یہ بات عام طور پر محققین کہتے ہیں کہ بیت اللہ پہلے بھی موجود، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے پہلی مرتبہ اس کی تعمیر نہیں کی تھی، بلکہ پرانی بنیادوں کو کھود کر نکالا تھا اور اس کی تعمیر نو کی تھی. تو اس سے ظاہر ہے کہ اس کی ایک کرونری یہ بنتی ہے پھر، کہ اس سے پہلے بھی
تعمیر ہوئی،
یہ حرم اسی طرح ہوگا، اسی طرح لوگ حج کے لیے آتے ہوں گے، لیکن وہ پری ہسٹورک ہے، تاریخ سے پہلے کی چیزیں ہیں، اس کے بارے میں کوئی بات حتمی طور پر نہیں کہی جا سکتی. آپ نے ابھی ایک سوال کیا تھا، تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تاریخ کی کتابوں میں تو یہ لکھا ہوا ملتا ہے کہ بہت سے پیغمبر یہاں آئے، یہی مدفون بھی ہو گئے، لیکن یہ تاریخ کی کتابوں کی روایات ہیں، اس سے زیادہ یہ اسٹیبلش ہسٹری نہیں.
ٹھیک،
اس طرح کی چیزوں کے بارے میں
قرآن نے اس کو موضوع بھی نہیں بنایا،
قرآن نے اس کو موضوع نہیں بنایا، ہمیں حضرت ابراہیم کے بعد اس کی تاریخ معلوم.
ٹھیک ہے، دوسرا ان کا کوشچن یہ تھا کہ روزے کی کیا اوریجن ہے، روزے کا ابتدا یا اوریجن کیا ہے؟
یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمارے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کی تین بنیادیں ہیں، ایک یہ کہ وہ ہمارا معبود ہے، ہم اس کی پرستش کرتے ہیں، دوسرے یہ کہ وہ ہمارا مالک اور آقا ہے، بادشاہ ہے، ہم اس کے حکم کی اطاعت کرتے ہیں، اور تیسرا یہ کہ وہ اگر کسی موقع کے اوپر ہم اس سے محبت کرتے ہیں، ہم سے کسی قربانی کا تقاضا کریں، تو ہم اس کی حمایت میں قربانی کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں.
ٹھیک ہے،
یہ تین چیزیں ہیں. تو جو روزہ ہے، یہ اصل میں اطاعت کا سمبولک ایکسپریشن ہے. اطاعت کا علامتی اظہار ہے تو یہ پہلے دن سے ایسے ہی چلا آ رہا ہے.
یہ کیا شروع سے روزہ امپلیمنٹ کیا گیا ہے؟ روزہ کہا گیا ہے
سیدنا آدم علیہ السلام نے نماز پڑھی, انہوں نے روزے رکھے, انہوں نے ساری عبادات کی, وہ عبادات اسی وقت سے چلی آ رہی ہیں.
ٹھیک ہے,
قربانی کی عبادت بھی اسی زمانے سے چلی آ رہی ہے.
بالکل صحیح جی.
مجھے یہ بتائیں کہ فرض کریں کسی نے کوئی جانور لے کے آئے ہیں ہم, تو اس وقت نہیں دیکھا کہ اس میں کوئی نقص تھا, کوئی ایسا مسئلہ تھا, خرید کے وہ بندہ لے آیا, اس کے بعد اس کو پتا چلا گھر آ کے کہ اس میں کوئی ہے ایسا کوئی مسئلہ کہ اس کے دل میں شک آ گیا کہ شاید قربانی قبول نہیں ہوگی اس کی. کہا جاتا ہے نا کہ کوئی اگر ایسی ہے کوئی پرابلم جانور میں تو وہ قربانی نہیں قبول ہوتی, تو وہ اس نے اس کو اسی طرح سے کم داموں میں کسی کو دے دیا, اس کے بعد اتنی گنجائش نہیں ہے کہ وہ قربانی کرے, تو اس میں کیا حکم ہے؟ کیا اس کی قربانی ہو جائے گی کیا اس کا؟
یہ بڑا اچھا سوال انہوں نے کیا ہے. دیکھیے, ایک یہ ہے کہ میں قربانی کا جانور خریدنے کے لیے جا رہا ہوں,
جی
مجھے کوشش کرنی چاہیے کہ میں اپنی استطاعت کی حد تک اچھا جانور خریدوں,
جی
کیونکہ میں اللہ کے حضور میں قربانی پیش کر رہا ہوں. یہ بالکل ممکن ہے کہ میری استطاعت بہت غیر معمولی ہو, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میرے پاس کچھ زیادہ نہ پیسے ہوں. تو اصل میں جو آپ کی استطاعت ہے اس کے لحاظ سے آپ کو اچھا جانور خریدنا چاہیے, جی یعنی جو آپ کی ہمت ہے, جو آپ کی استطاعت ہے, اس کے لحاظ سے ایسا جانور خریدنا چاہیے کہ گویا آپ اللہ کے حضور میں پیش کر رہے ہیں تو اچھا لگے, اس میں کوئی نقص کوئی عیب نہیں ہونا چاہیے.
ٹھیک,
یہ ہے پہلی بات. اس کے بعد اگلی بات یہ ہے کہ آپ نے تو اپنی طرف سے اپنی استطاعت کے مطابق اچھا ہی جانور خریدا, کوشش یہی کی, بعد میں پتا چلا کہ اس میں کوئی عیب ہے.
ٹھیک ہے,
اب دو صورتیں ہوں گی. ایک یہ کہ آپ میں اتنی ہمت اور اتنی استطاعت ہے کہ آپ ایک اور جانور خرید لیں,
جی
اور بہت اچھا جا کے خرید لیں, تو بڑی اچھی بات ہے, آپ اس کو دے دیں کسی کو, یا ویسے ذبح کر لیں اور جانور ذبح کر دیں. ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ نہیں, اب آپ کے پاس کچھ بھی نہیں, یعنی جو کچھ بھی ہے وہی تھا, آپ خرید کے لے آئے اور سوء اتفاق ہے کہ اس میں عیب نکل آیا, اسی کو اللہ کے حضور پیش کر دیں.
اچھا,
اور یہ کہہ کے پیش کر دیں کہ میرے مالک, میری جتنی استطاعت تھی میں اپنی طرف سے اچھی چیز خریدنے گیا تھا, میرے پیش اندر متبادل پیش کرنے کی استطاعت نہیں ہے, جو میرے پاس اب موجود ہے وہی حاضر ہے, تو اللہ قبول کیوں نہیں کرے گا؟ ضرور قبول کرے گا. یہ رویہ اختیار کرنا چاہیے.
جی,
اگر عید کے دن سے پہلے قربانی کا جانور بیمار ہو جاتا ہے یا اس کو کوئی پرابلم ہو جاتی ہے, تو پھر اس کو اگر ذبح کر لیا جاتا پہلے ہی,
عید کی نماز سے پہلے اگر ذبح کر لیا جائے تو وہ قربانی ہو جائے گی؟
یہاں پر بھی بالکل وہی ہوگا کہ آپ ایک جانور کو لائے, وہ بیمار ہو گیا, مرنے کے قریب ہو گیا, اب ظاہر ہے کہ ضائع تو نہیں ہونا چاہیے نا, آپ نے فیصلہ کیا کہ آپ اسے ذبح کر لیں گے, تو قربانی کا تو ایک وقت مقرر ہے, وہ عید کی نماز پڑھنے کے بعد ہونی ہے, اس کا وقت وہی ہے. عید کی نماز پڑھنے سے پہلے آپ اچھے بھلے جانور کی قربانی کر لیں تو وہ بھی بس گوشت کھانے کے لیے ذبح ہو گیا, کیونکہ عبادات کے لیے ان کا وقت کیا ہے. اب میں جاؤں اور جا کر احرام بھی باندھ لوں, میں جاؤں اور جا کے طواف بھی کر لوں, میں جا کے مزدلفہ کی سیر بھی کراؤں, لیکن حج تو انہی ایام میں ہوگا جو اللہ نے اس کے لیے مقرر کی ہے, تو قربانی بھی اسی وقت ہوگی. یہ اس آدمی کے لیے بھی وہی معاملہ ہو گیا ہے جو اس سے پہلے میں نے عرض کیا,
جی
کہ اگر اس کے پاس گنجائش ہے تو یہ جائے دوسرا جانور لے آئے, اللہ کی راہ میں قربان کر دے, قربانی کے وقت پر صحیح طریقے سے اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے. لیکن اگر نہیں ہے ایسا تو وہ اللہ سے دعا کرے کہ پروردگار, میں تو جو کچھ تھا وہ لے کے آ گیا تھا, میں نے وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا تھا, یہ اب حادثہ ہو گیا تو آپ اس کو قبول فرما لیں. تو یہ ایک بالکل دوسری چیز ہے, یعنی اللہ تعالیٰ اس طرح معاملہ نہیں کرتے جس طرح کہ ہمارے ہاں عام طور پر ایک فقہی ذہن کرتا ہے.
ٹھیک,
آپ کو پوری کوشش کرنی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ایک کام کریں.
بالکل صحیح.
اگر کوئی معذوری ہو گئی, نماز کو دیکھ لیں, یعنی نماز ہم نے پڑھنی ہے, اس میں ہم نے قیام کرنا ہے, رکوع کرنا ہے, سجدہ کرنا ہے, نہیں اس قابل رہے تو بیٹھ کے پڑھتے ہیں, اس قابل بھی نہیں رہے لیٹ کے پڑھتے ہیں, اچھا اس قابل بھی نہیں رہے گاڑی میں بیٹھے ہوئے پڑھ رہے ہوتے ہیں, سواری پر پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے اصل چیز یہ ہے کہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں, کیا وہ کسی مجبوری میں کر رہے ہیں, معذوری میں کر رہے ہیں, تو مجبوری اور معذوری میں پھر ان آداب کی پابندی ضروری نہیں رہتی, اللہ اسی حالت میں اس کو قبول کر لے.
جاوید صاحب یہ بھی بتا دیجیے گا, آپ نے یہ فرمایا کہ نماز سے پہلے اگر ہو جائے گی تو قربانی نہیں وہ کہلائے گی, تاہم وہ ذبیحہ تو ہوگا, حلال ہوگا, اس کی ذرا
یا وہ حلال ہے, ذبیحہ
ہے,
حال ہے گوشت اس کا, لیکن قربانی تو اسی وقت ہوگی جو اس کے لیے وقت مقرر ہے.
ٹھیک,
یعنی حج انہی ایام میں ہوگا جو اس کے لیے مقرر ہے.
بالکل صحیح ہے.
قربانی اب دیکھ رہے عمرے کے بارے میں کوئی وقت نہیں مقرر کیا گیا, تو عمرہ آپ سال میں جب چاہے جا کر لیں, لیکن حج آپ سال میں جب چاہے نہیں کر سکتے.
ٹھیک,
اگرچہ آپ کہیں گے کہ میں تو سفر بھی کیا ہے, میں نے تو پیسے بھی خرچ کیے ہیں, میں نے تو احرام بھی باندھ لیا ہے, میں مزدلفہ میں بھی ہو آیا ہوں, میں عرفات میں بھی ہو آیا ہوں, لیکن وہ حج نہیں ہوگا.
ٹھیک,
جو اللہ تعالیٰ نے طریقہ بتایا, اسی طرح کا معاملہ نماز کا ہے.
بالکل صحیح.
یعنی آپ یہ تو نہیں کر سکتے نا کہ ظہر کے وقت سے پہلے چار رکعت پڑھ کے کہیں گے میں نے ظہر پڑھ لی. نہیں, جو اللہ نے کسی عبادت کا طریقہ بتایا ہے وہ اس کے حدود اس کے شرائط میں ہوگی, یہ ہے اس کا عام اصول. اس کے بعد یہ ہے کہ آپ معذور ہو گئے, آپ کو کوئی مجبوری لاحق ہے,
بالکل
اس میں آپ کوئی عبادت کرتے ہیں یا نہیں کر سکے اس طریقے سے, تو میں نے آپ سے عرض کیا کہ جو کر سکتے ہیں کر لیں, اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے گا.
میری بات یہ, آج کل ہم حصہ ڈالتے ہیں کسی قربانی میں اور وہ قربانی کر دیتے ہیں صبح 6 بجے جا کے, 7 بجے کر دیتے ہیں, ہم نے جا کے نماز پڑھی 8 بجے, ٹھیک ہے, تو کیا وہ قربانی میرے لیے قبول ہوگی؟ مطلب کہ میں 8 بجے نماز پڑھ رہا ہوں, وہ
اچھا ٹھیک ہے, آپ انہوں نے جس جگہ حصہ ڈالا تھا وہاں پر قربانی ان کی نماز پڑھنے سے پہلے ہو گئی, انہوں نے جب نماز ادا کی اس سے پہلے ان کے حصے کا جانور قربان ہو گیا تھا, اب ایسی صورت
نہیں. دیکھیے یہ غالباً اس جانور کا ذکر کر رہے ہیں جس میں زیادہ لوگ ٹھیک ہو.
جی, حصہ
جی, ایک تو یہ ہے کہ آپ کا بکرا تھا, بکرے میں تو شریک نہیں ہوتے نا زیادہ لوگ.
ٹھیک ہے,
میں مثال دے رہا ہوں تاکہ لوگوں پر بات واضح ہو جائے کہ آپ کا بکرا تھا, آپ کا مینڈا تھا, اور وہ کسی نے جس کی آپ نے ذمہ داری لگائی ہوئی تھی آپ کے نماز پڑھنے سے پہلے ذبح کر لیا, تو پھر تو قربانی نہیں ہوئی.
ٹھیک,
یعنی اس میں بھی اگر آپ کے پاس استطاعت نہیں ہے تو آپ یہ کہیں گے کہ جی اس احمق آدمی نے غلطی کر دی ہے, پروردگار قبول فرما لے, وہ ایک الگ چیز ہے, لیکن اس نے اصل میں قانون کی خلاف ورزی کی. ایک دوسری چیز یہ ہے کہ آپ نے ایک جانور میں حصہ ڈالا ہے, تو اہتمام تو یہی کرنا چاہیے کہ سب کے بارے میں معلوم ہو جائے جن لوگوں نے حصہ ڈالا ہے کہ انہوں نے نماز پڑھ لی, بہتر یہی ہے. لیکن اگر کسی وجہ سے معلومات نہیں ہو سکیں یا اندازے میں غلطی ہو گئی اور کسی ایک آدمی نے نماز پڑھنے کے بعد آ کے قربانی کر لی, تو چونکہ وہ چیز ہو گئی وہاں اصل شرط کے طور پر پوری ہو گئی, تو اس لیے قربانی میں کوئی نقص واقع نہیں ہوا. تاہم کوشش یہ کرنی چاہیے کہ یہی کہا جائے کہ جو سب کے نماز پڑھ لینے کا وقت ہے اس کے بعد قربانی.
جاوید صاحب یہ بتائیے کہ بعض اوقات کوئی ایسا عمل ہوتا ہے جو بظاہر پازیٹو ہوتا ہے, نیکی پر مبنی ہوتا ہے, لیکن اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی پروپیگنڈا, کوئی سیاسی مقاصد, کوئی سازش, کسی کو نیچا دکھانا, کسی کو اوپر اٹھانا اس میں ہوتا ہے, ہمیں فیل ہو رہا ہوتا ہے حالانکہ بظاہر وہ نیکی کا عمل ہوتا ہے. ایسی سچویشن میں ہمیں کیا کرنا چاہیے, اس نیکی میں کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے یا اگر وہ نیکی کے پیچھے جو کار فرما مقاصد ہیں ان کو دیکھتے ہوئے اس سے دور رہنا چاہیے؟
دیکھیے اس کو ایک مثال میں ڈھال لیتے ہیں
جی,
تاکہ واضح ہو جائے. ایک آدمی غریبوں کے لیے ایک ہسپتال بناتا ہے اور اس کی تشہیر بھی کرتا ہے, ہسپتال غریبوں ہی کے لیے بنایا جا رہا ہے, ان کی مدد کرنا ہی مقصود ہے.
ٹھیک ہے,
لیکن اس کے پیش نظر محض یہ مقصد نہیں ہے.
بالکل ٹھیک ہے,
وہ اس سے کوئی سیاسی اثر و رسوخ پیدا کرنا چاہتا ہے, وہ لوگوں میں اپنی مقبولیت پیدا کرنا چاہتا ہے. تو اللہ کے ہاں اس کے ہسپتال بنانے کا عمل جب زیر بحث آئے گا تو اس کی نیت بھی زیر بحث آئے گی.
بالکل ٹھیک ہے,
اس کے محرکات بھی زیر بحث آئیں گے. ممکن ہے کہ وہ کچھ اجر پا لے, ممکن ہے بالکل ہی محروم ہو جائے, لیکن جو کام اس نے کیا ہے یہ سوال ہے کہ کیا وہ نیکی کا کام ہے یا نہیں
ہے.
یعنی وہ فی الواقع کے غریبوں کی مدد ہی ہوگی نا, اس سے
ہوگی,
غریب آئیں گے نا وہاں,
بالکل
ان کا علاج کیا جائے گا نا, تو آپ اس کام میں شریک ہو رہے ہیں, اس کی نیت میں شریک نہیں ہو رہے, تو اس وجہ سے آپ کو اجر کیوں نہیں ملے گا؟ یہ وہ کام اپنی ذات میں ایک نیکی کا کام ہے, خیر کا کام ہے, اس سے لوگوں کی مدد ہو رہی ہے, آپ کس لیے شریک ہو رہے ہیں؟ تو ہر شخص کو اس کی نیت کے لحاظ سے اجر ملے گا. یعنی آپ کا کام یہ نہیں ہے کہ آپ وہ کام کرنے والے کی نیت دیکھیں.
ٹھیک ہے,
کہ وہ کیا,
کیونکہ آپ اس کی نیت میں شامل نہیں ہو رہے,
اس کی نیت میں آپ شامل.
بالکل ٹھیک ہے, لیکن اس کو ذرا اس طرح سے دیکھیں جاوید صاحب کہ ہم چونکہ ابھی بات قربانی کی کر رہے ہیں, ہمارے فقہا یہ کہتے ہیں کہ ایسا جانور جس میں کہ کچھ حصے دار موجود ہوں, وہ سارے کے سارے حصے داروں میں سے اگر کوئی ایک شخص بھی ایسا ہوگا کہ جس کی نیت باطل ہوگی, جس کی نیت نہیں ہوگی, جس کا مال حرام کا ہوگا, تو سب کی قربانی نہیں ہوگی. وہ یہ کہتے ہیں باقاعدہ.
نہیں, بزرگوں کی باتیں ضرور بیان کرنی چاہیے, سنانی بھی چاہیے, لیکن آپ خود بتائیں کہ یہ کیسے ممکن ہے. یعنی کیا میں تمام لوگوں کی نیت کو جانچوں گا اور پھر کسی جانور کی قربانی میں شریک ہوں گا؟
ٹھیک, میرے لیے پوسیبل نہیں,
میری نیت ہے, دوسرے کے لیے دوسرے کی نیت ہے. میں تو اس قربانی کے ایک حصے میں شریک تھا, مجھے اللہ تعالیٰ اس کے اجر سے کیوں محروم کرے گا؟ یہ بالکل ایسی بات ہے جیسے بعض لوگ یہ بحث اٹھا دیتے ہیں کہ جی آپ کو دیکھنا چاہیے کہ آپ کے سامنے جو امام کھڑا ہے وہ کیا ہے, اس کا عقیدہ کیا ہے, اس سے مجھے کیا تعلق ہے؟ یعنی وہ اللہ کی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا ہے. ہو سکتا ہے کہ بے وضو کھڑا
ہو سکتا ہے.
میں تو وضو کر کے اللہ کی عبادت کے لیے اس کے پیچھے جا کے کھڑا ہوا ہوں, تو میری نیت میرے لیے, اس کی نیت اس کے لیے, میرا عمل میرے لیے, اس کا عمل اس کے لیے. میں جب کسی کے عمل میں شریک ہوتا ہوں تو مجھے صرف یہ دیکھنا ہے کہ وہ عمل کیا ہے جو کیا جا رہا ہے. اگر وہ عمل اپنی ذات میں نیکی ہے, نماز اللہ کی عبادت ہے, میں تو رستے میں جا رہا تھا, میں ایک مسجد میں گیا, میں نے نماز پڑھی ہے, اللہ کی عبادت کی ہے, میرا اس سے کیا تعلق ہے کہ اس کا کیا عقیدہ تھا, اس کا کیا نظریہ تھا, اس کے کیا رجحانات تھے, اس کی کیا نیت تھی, وہ باوضو تھا یا نہیں, یہ میرا کنسرن نہیں.
لیکن جب آپ کسی کے پیچھے نماز میں شریک ہوتے ہیں تو وہ شخص جو آپ کا امام ہے وہ سارے مقتدیوں کا ریپرزینٹیو ہوتا ہے, وہ اس کا نمائندہ بن کر اللہ تعالیٰ کے حضور.
یہ بھی دیکھیے, یہ بھی ایک ایسی بات ہے کہ جو ہم نے اپنے ذہن میں گھڑ لی ہے کہ نمائندہ ہوتا ہے. نہیں, نماز اللہ کی عبادت ہے, ہم سب ایک جگہ پر عبادت کرنے کے لیے جمع ہوتے ہیں, تو اس موقع پر ہم ایک امام مقرر کرتے ہیں تاکہ ایک وحدت کے ساتھ سب لوگ مل کے اللہ کی عبادت کریں.
ٹھیک,
اس میں نہ کسی کا نمائندہ ہونے کا سوال ہے. میری دعا میرے لیے, اس کی دعا اس کے لیے, میری نماز میرے لیے, اس کی نماز اس کے لیے. تو اس وجہ سے ہر آدمی اپنی نیت کے لحاظ سے جواب دہ ہوگا. انما الاعمال بالنیات, وہ اپنی نیت کے لحاظ سے, میں اپنی نیت کے لحاظ سے. اس کا تو اتنا خطرناک نتیجہ نکلے گا کہ اس کے بعد ہم لوگوں کے دلوں میں جھانکتے پھریں گے, ان کے عقائد کا امتحان کرتے پھریں گے.
صحیح.
نہیں, یہ اللہ نے ہم کو اس کا مکلف نہیں کیا. ہمارا کام یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ جو عمل کیا جا رہا ہے وہ ٹھیک ہے یا نہیں.
ٹھیک.
ہاں, آپ یہ کہتے ہیں کہ اس عمل کے محرکات اتنے غلط ہیں کہ اس کا نتیجہ بھی غلط نکلنا ہے.
ٹھیک ٹھیک.
تو پھر اصل میں وہ نتیجے کے لحاظ سے آپ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ میں اس میں شریک ہوتا ہوں یا نہیں ہوتا.
ٹھیک ہے جی. جاوید صاحب, اب وقت ہمارے پاس کم ہے, بس آخری یہ دو سوال آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. ایک تو یہ کہ یہ جو ایام تشریق میں جو تکبیرات پڑھی جاتی ہیں, یہ کب سے پڑھی جائیں گی اور کب تک پڑھی جاتی ہیں؟ کیا باواز بلند پڑھی جاتی ہیں؟
باواز بلند پڑھی جاتی ہیں, سب نمازوں کے بعد پڑھی جاتی ہیں. ایام ان کے وہی ہیں جو منا میں جب آپ قیام کرتے ہیں,
10 تاریخ سے
جب وہاں پہ آپ منا جی. میں جاتے ہیں.
اچھا ہاں, 8 تاریخ
کو جاتے ہیں.
8 تاریخ کو
تو جب آپ منا میں قیام کرتے ہیں اس وقت سے شروع ہو جاتی ہیں, اور جو منا میں قیام کے دن ہیں ان تک جاری رہتی ہیں.
ٹھیک.
اور وہ آپ جانتے ہیں کہ وہ 2 بھی ہیں بعد میں اور 3 بھی ہیں بعد میں.
ٹھیک ہے ٹھیک ہے.
یعنی جب آپ فارغ ہو جاتے ہیں تمام مناسک سے تو آپ مزید 2 دن بھی ٹھہر سکتے ہیں, 3 دن بھی ٹھہر سکتے ہیں. اس وجہ سے 3 دن تک اس کے بعد یہ جاری
اور باواز بلند ہوگی.
باواز
بلند. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ ان ایام میں کیا رمضان کی طرح سے اعتکاف کیا جا سکتا ہے مسجد میں ان ایام کے اندر جو حج کے ایام ہوتے ہیں؟
اعتکاف آپ کسی وقت بھی کر سکتے ہیں, لیکن اعتکاف کے لیے روزہ رکھنا ضروری ہے. یعنی اچھا. اصل میں روزے ہی کا منتہائے کمال اعتکاف ہے. آپ روزہ رکھیں گے, آج رکھ لیں, کل رکھ لیں, نفل روزہ بھی رکھیں گے اور اعتکاف بھی کریں گے.
ٹھیک ہے, یہ ایک آخری کوشچن لے لیتا ہوں جاوید صاحب, یہ میرے پاس ای میل پر ہے. یہ بتائیے گا, ہم سعودی عربیہ میں اور پاکستان میں عام طور پر چاند کی وجہ سے 1-2 دن کا فرق ہوتا ہے, لیکن جب وہاں پر حج ہوتا ہے تو ہم یہاں پر اسے یوم عرفہ منا رہے ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں آج یوم عرفہ ہے, اور یوم عرفہ سے متعلق پھر جو ہے وہ بڑی مختلف نشستیں ہوتی ہیں. تو وہ جو وہاں پر 9 تاریخ اگر ہے تو وہاں یوم عرفہ ہے نا, پاکستان میں اس وقت 8 تاریخ چل رہی ہے اگر, تو پاکستان میں تو یوم عرفہ نہیں ہے.
جی, میرے نزدیک تو چونکہ اب وہاں کے تمام معلومات ہم کو حاصل ہو جاتے ہیں, چشم زدن میں آپ وہاں کے احوال دیکھ لیتے ہیں
جی,
آپ کے پاس وہاں کی تمام اطلاعات آ جاتی ہیں, اس لیے اسی کے لحاظ سے پیروی کرنی چاہیے تمام چیزوں کی.
بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو سو ویری مچ جاوید صاحب. آپ تمام حضرات کا بہت شکریہ, آپ نے وقت نکالا. ناظرین, ہمارے اس پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. آج ہم نے گفتگو کی, زیادہ تر جو سوالات ہمارے سامنے آئے وہ حج اور قربانی سے متعلق آج کے سوالات تھے. اگلے پروگرام تک کے لیے زبیر احمد کو اجازت دیجیے, اور یہ ای میل ایڈریس نوٹ کیجیے گا, ih@duniatv.tv, اس پر آپ اپنے سوالات ہمیں بھیج سکتے ہیں. اللہ حافظ.